اور آج امام امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی افتخار عمل کر کے ہی آج مسلمان نصرت اور فتح سے برآمد ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ تمام افراد اس بات سے اپنی واقف ہیں کہ سیمینار اشارے ثواب نہیں بلکہ اشارے افتخار ہیں اس مرد عالم شہید بزرگ آباد شہید علامہ سید عالم حسین حسینی شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور اس سیمینار کے بانی شہید مظفر علی قربانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی پوری زندگی اسلام نام محمد کی فکر میں گزری جن کی پوری زندگی اسلام امریکہ کی نابودی میں گزری. جب انہوں نے دیکھا کہ سرزمین پاکستان سے نظام کے چمکتے سورج کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ شخصیات دشمن ولایت امریکہ کے مقابلے میں آندھی دیوار بن کر رک کھڑے ہوئے اور محافظت ولایت میں انہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے کو نچھاور کر دیا. اس سے پہلے میں حجت الاسلام اور مسلم آقا سے جواب نقوی صاحب کو دعوت خطاب دوں میری آپ تمام افراد سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کے لیے مسلمان شخصیت اور عمارہ راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. موضوع سخن اسلام کے مقدسات کی بے حرمتی اور مسلم امہ کی ذمہ داریاں. اس وقت پورا جہان اسلام ایک ایسے بحرانی دور سے گزر رہا ہے جو تاریخ میں بے مثال ہے. کئی حوالوں سے بے مثال ہیں. ایسا بحران جو ہمگیر ہو, ہم جانبہ ہو, ہم پہلو ہو, اس وسعت اور گہرائی کے ساتھ پوری تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا, خصوصاً مسلم امہ کے ناطے سے. ایسا بحران کہ جس نے ایسی چیز کو ہدف قرار دیا ہے کہ وہ بھی تاریخ میں ہمیں اس دقت کے ساتھ
نظر نہیں آتا. جس دقت کے ساتھ ابھی ہدف لیا گیا ہے, جس چیز کو جس انداز سے ہدف لیا گیا, اس وقت جو چیز زد میں ہے, جس کو ہدف قرار دیا گیا ہے, جس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, ہم پہلو اسلام ہے, مسلمان نہیں ہے, مسلمان قوم نہیں ہے, اور مسلمانوں سے متعلقہ بہت سارے امور ممکن ہے زد میں آئے ہوں, اور ممکن ہے متاثر ہوئے ہوں مسلمان بھی بعض پہلوؤں سے, لیکن ضروری نہیں کہ جو شعبہ متاثر ہوتا ہے وہی ہدف بھی ہوتا ہے. بعض اوقات کسی ہدف کو مارنے کے لیے کاروائی کی جاتی ہے, اس ہدف کے قرب و جوار چیزیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں, انہیں بھی ہٹ کیا جاتا ہے, لیکن اصل ہدف کچھ اور ہوتا ہے. چونکہ مسلمان اسلام کے قرب و جوار میں ارد گرد ہے اور اسلام سے تعلق ہے ایک مسلمان کا, اور مسلمانوں سے متعلقہ امور کا, اس وجہ سے ممکن ہے وہ امور بھی متاثر ہو رہے ہوں, کہ یقیناً ہو رہے ہیں. مثلا بعض جگہ پر حکومتیں متاثر ہو رہی ہیں, بعض جگہ پر حکمران متاثر ہو رہے ہیں, بعض جگہ پر قومیں متاثر ہو رہی ہیں, بعض جگہ پر ملتیں متاثر ہو رہی ہیں, بعض جگہ پر مسلمان سرزمینیں متاثر ہو رہی ہیں, بعض جگہ پر مسلمان تنظیمیں متاثر ہو رہی ہیں, بعض جگہ پر مسلمان شخصیتیں متاثر ہو رہی ہیں, مسلمانوں سے متعلقہ یہ امور ہیں, لیکن ان میں سے کوئی ہدف نہیں ہے. ہدف اسلام ہے, ظاہر ہے اس کے قرب و جوار کے امور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. بحران کو سمجھنے کے لیے اور مسلم امہ کی ذمہ داریوں کو بانپنے کے لیے, اور سب سے بڑھ کر خود اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بحران کے عمق اور گہرائی کو دیکھے, اور یہ دیکھے کہ کیا چیز اس وقت ہدف قرار پائی ہے. مقدسات دین و اسلام جس انداز سے اس وقت پائمال ہو رہی ہیں کبھی بھی نہیں ہوئی ایسی, اس وسعت کے ساتھ اور اس ہمانگی کے ساتھ اور اس نظم کے ساتھ مقدسات دین کی بے حرمتی کبھی اس انداز میں نہیں ہوئی. ہوئی ہے, نہیں کہ نہیں ہوئی, لیکن جو کیفیت ابھی ہے موجودہ زمانے میں اس سے نہیں ہوئی, کہ انشاءاللہ شاید بعض چیزوں کی طرف اشارہ ہوگا آئندہ گفتگو میں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس بحران میں, کیا رونما ہو رہا ہے. چونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے ایک بہت کم حصہ میڈیا پہ آتا ہے, اور ہماری معلومات کا بڑا ذریعہ میڈیا ہے جو خود مقدسات کی بے حرمتی میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے, اور اس بے حرمتی سے توجہ موڑنے کے لیے یا رایامہ بنانے کے لیے میڈیا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. لہذا ایک حد تک میڈیا میں آتی ہے کوئی بات, لیکن مکمل بحران میڈیا کے اندر منعقد نہیں ہو رہا. اس کو جانچنے پرکھنے کے لیے میڈیا سے ہٹ کر بھی کچھ ذرائع یا کچھ منابع ایسے ہیں جن سے رجوع کی ضرورت ہے, کہ ان جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہوگا, اس کی کمیت کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے, اس کی گہرائی کتنی ہے, اور اس میں کتنی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں, کتنی حد تک اور آگے بڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس نقطے کی طرف جائیں جو مقدسات دین کی بے حرمتی کے لیے جو کچھ اہتمام ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے, محدود ترین دائرے سے لے کر ایک عظیم وسیع افق پر یہ کام پوری ہم آہنگی کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں شان رسول میں گستاخی, قرآن کی توہین, سامرہ میں واقعہ, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میڈیا میں منعقد ہوئی ہیں. لیکن اس سے کہیں زیادہ زہریلا کام اور اس سے کہیں زیادہ مخرب حرکت مرموز طریقے سے جاری ہے مقدسات کی بے حرمتی کے لیے، جس کی جو میڈیا میں منعقد نہیں ہوتی، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، کسی اخبار میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور الیکٹرانک میڈیا میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے. چونکہ بعض اوقات ایک ایسی حرکت انجام دی جاتی ہے جو توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے، توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہے، اور اس کی آڑ میں پھر اصلی کام کیا جاتا ہے. وہ بے حرمتی جو اس عمومی بے حرمتی کے آڑ میں جو بے حرمتی ہو رہی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ شدید تر ہے. مثلا گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، جو قرآن کو معاذ اللہ روندا جاتا ہے، قوم تلے اور بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کو پھر عام بھی کر دیا جاتا ہے. اس سے ڈرتے نہیں ہیں، ہچکچاتے نہیں اور گھبراتے نہیں اس سے کہ بے شک آ جائے، خود اعلان کرتے ہیں میڈیا میں کہ یہ آ جائے بے شک. چونکہ یہ تأثر دینا مقصود ہے کہ جو کچھ ہوا ہے بس یہی ہوا ہے، اور اسی پر عکس العمل دکھا کر سکوت اختیار کر لیا جائے گا. لہذا وہ جو اصلی حرکت ہے وہ مخفی رہے گی، پنہان رہے گی، اور اس کے اوپر احتجاج کا کسی کو موقع بھی نہیں ملے گا، اپنے اظہارات کا کسی کو موقع بھی نہیں ملے گا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے، بحران جو کچھ ہو رہا ہے مخفیانہ مرموز طریقے سے، اور جو کچھ کل مکلا ہو رہا ہے، اور ان کے درمیان ربط کیا ہے آپس میں، کون سی کڑیاں ان کو ملاتی ہیں، قرآنی ایک اصول خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقدسات کی بے حرمتی کے عنوان سے ذکر کیا. یعنی یہ وہ چیز تھی جو قرآن میں پہلے سے پیش بینی شدہ ہے، یعنی ایسی چیز تھی جو بانی دین نے، خالق انسان نے اور شریعت مقدسہ مقرر کرنے والی ذات نے دین بنایا، دین کو آسمانی کتب کی صورت میں اور دین کو انبیاء اور معصومین کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا. کوئی جزی ترین، معمولی ترین ایسا نقطہ نہیں چھوڑا گیا، ترک نہیں کیا گیا جو دین سے متعلقہ ہو اور امت کی بیداری کے لیے، امت کی آگہی کے لیے اس کی ضرورت ہو، اور قرآن نے اس کو ترک کر دیا. حتیٰ یہی مسئلہ جو آج جو ماجرا درپیش آیا اور جس کے لیے سب افسوس کر رہے ہیں اور سب حد عقل، دل میں صحیح اگر زبان سے نہ صحیح، اگر عملاً نہ صحیح، تو دل میں کم از کم ضرور رنجیدہ خاطر ہیں. جس واقعہ نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو جریہ دار کیا ہے، اس قسم کی واقعات کی قرآن نے بہت پہلے سے پیش بینی کی ہوئی تھی کہ یہ کچھ واقعہ ہو سکتا ہے اور ہوگا. یہ آیہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن جس کو قرار دیا میں نے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ. وہ قانون خدا یہ ہے کہ اگر خدا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک قانون دفاع نہ ہوتا، اور بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض دوسرے لوگوں کو دفع نہ کیا جاتا، یعنی اگر عمل دفاع ختم ہو جائے، قانون دفاع اگر ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں جو چیزیں ویران ہوں گی وہ یہ ہیں، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، یعنی بعض لوگ کچھ ایسے اقدامات کریں گے. قرآن کا مفہوم یہ ہے آیہ مجیدہ میں، لوگ ایسے اقدامات کریں گے، کچھ لوگ ایسی جسارت کریں گے، ایسی جرت کریں گے کہ اگر انہیں بعض دوسرے روکنے والے نہ ہوں، دفاع کرنے والے نہ ہوں، مدافعت ان کے اندر نہ ہو، ہوگا کیا اس صورت میں، ترک دفاع کا اثر کیا پڑے گا. کسی بھی عنوان سے ترک دفاع کر دیا جائے، اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اس کا اثر یہ ہے کہ لاہدمت منہدم ہو جائیں گے. ہدمت محدوم منہدم ہو جانا یعنی ویران ہو جائیں گے. کیا چیزیں؟ سوامع ہو سوما سوامع سوما کی جمع کی حالت ہے پلورل حالت سوامع سواد کے ساتھ سواد وو میم عین سوامع سوما سوما کہتے ہیں کلیسا کو یعنی مسیحیت کے مذہبی مرکز کو سوما کہتے ہیں عربی میں اس کی جمع ہے سوامع لاہدمت سوامع سوامع یعنی دین مسیحیت کے مراکز ویران ہو جائیں گے اگر دفاع نہ کیا گیا اگر دفاع کا عمل ترک کر دیا گیا سوما ویران ہو جائیں گے. وبیا بیا یہود کے مرکز کو کہتے ہیں عبادت عبادت کے مرکز کو بیا اس کو کہتے ہیں. وہ صلوات اور نمازیں اور عبادتیں ختم ہو جائیں گی. وہ مساجد یہ ویران ہو جائے گی لاہدمت یہ سب منہدم ہو جائیں گی. وہ مساجد جن کے اندر ذکر خدا اور نام خدا لیا جاتا ہے. ایک اور آیہ مجیدہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذرا اس سے بڑھ کر اس ترک دفاع کے اثرات کو اس سے ذرا وسیع طور پر بیان فرمایا. وہ بھی آیا اسی طرح کے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض کہ اگر دفاع چھوڑ دیں بعض لوگ وہ خدا نے جو قانون مقرر کیا ہے اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور واجب قرار دیا ہے ان پر دفاع اگر یہ دفاع کا عمل لوگوں نے ترک کر دیا ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ ہوگا یہ کہ زمین پر فساد پھیل جائے گا پوری زمین کو فساد گھیر لے گا. ایسا فساد جس میں سب ڈوب جائیں گے ایک دلدل فساد کی بن جائے گی جس کے اندر سب غرق ہو جائیں گے اور اس فساد سے کوئی بچا نہیں پائے گا ان کو اگر دفاع کا عمل نہ ہوا. اب آپ توجہ فرمائیں کہ پہلے سے قرآن نے قرآن کا نزول 1400 سال پہلے ہوا 1400 سال پہلے سے قرآن نے مذہبی مراکز کی ویرانی منہدم ہونا یعنی جیسے سامرا میں آج بم دھماکے سے ایک مذہبی مرکز کو ویران کر دیا گیا یا گستاخانہ خاکوں کے ذریعے سے شان رسالت میں گستاخی کی گئی یا کربلا میں نجف میں توہین کی گئی مثلاً ان مراکز دینی کی اور مذہبی کی یا آئے دن قرآن کی گوانتانامو میں مثلاً قرآن کی توہین کی گئی اور آئے دن کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے کہ میں وہ شعبہ بعد میں عرض کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے چونکہ ہماری نظروں میں یہ چند چیزیں میں ان کا نام لے رہا ہوں میڈیا میں ان چند کا ذکر آیا لہذا میں چند چیزوں کا نام لے رہا ہوں ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت وسیع ہے خصوصاً جو کچھ مرموز طریقے سے ہو رہا ہے پنہانی طریقے سے ہو رہا ہے مخفیانہ طور پر جو کچھ ہو رہا ہے یعنی اس اعلانیہ بے حرمتی کی آڑ میں جو غیر اعلانیہ بے حرمتی ہو رہی ہے وہ کہیں زیادہ دردناک ہے وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے غیر اعلانیہ بے حرمتی جس کو کوریج خود بھی نہیں دیتے. قرآن نے اس وقت سے یہ بیان فرمایا کہ اگر عمل دفاع ترک کیا تم نے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض بعض لوگوں نے اگر دین کا دفاع چھوڑ دیا اگر مقدسات دین کا دفاع ترک کر دیا اس کا نتیجہ مذہبی اماکن اور مذہبی مراکز کی ویرانی اور نابودی ہے. دفاع کون سا؟ دفاع سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ اگر بعض مسلح گارڈ مذہبی مراکز کے گرد تعینات نہ ہوئے تو ان مراکز کو آ کر لوگ ویران کر دیں گے یہ نہیں ہے مراد اس سے کہ کچھ اسلحہ بردار کچھ بندوق بردار ایسے ہو جو مسلح ہو کر مذہبی مراکز کے باہر پہرا دیں اگر یہ پہرا نہ دیا گیا تو لوگ آ کر تمہارے مذہبی مراکز ویران کر دیں گے یہ نہیں ہے مراد اس سے بلکہ تمہارے مقدسات دین کی بے حرمتی ہوگی پائمال ہو جائیں گے ان مقدسات کو لتاڑا جائے گا اور دن دہاڑے ان کے حق کی حرمت ہوگی اگر دفاع کا قانون تم نے ترک کر دیا. اس سے پہلے کہ ہم مسلمان اس حکمت کو سمجھ دیں کہ دفاع ترک کرنے کے نتائج کیا نکلیں گے دعا دشمن دین نے جنہوں نے بے حرمتی کرنا تھی اور کر رہے ہیں, اس نقطے کو پہلے سے بھانپ لیا کہ اگر مسلمانوں کے اندر دفاعی حالت رہے اور مدافعت ان کے اندر رہی یا سوچ ان کی دفاعی ہوئی یا دفاعی ماحول ان کے اندر پیدا ہوا, اس وقت تک نہ ان کے دین کو ان سے لیا جا سکتا ہے, نہ ان کے مذہبی مراکز کو ویران کیا جا سکتا ہے, نہ ان کے مقدسات کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے, اور نہ ہی خود مسلمانوں کو کسی شعبے میں متاثر کیا جا سکتا ہے جب تک ان سے قانون دفاع چھین نہ لیا جائے. دفاع دین کا دفاع, بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دہداف کرنا, یہ قانون خدا ہے. یعنی لوگ تجاوز کریں گے دین کی طرف, یہ طے ہے کہ خداوند نے جس دن دین بنایا تھا اسی دن فرمایا کہ دینی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں. حد تل کا حدود اللہ, یہ حدود خدا ہے. تل کا حدود اللہ, یہ حدود خدا ہے. حد یا سرحد ایک ہی مطلب ہے اس کا, حد یعنی بورڈری, سرحد بھی وہی ہے. اس کے اوپر عربی میں حد ہوتا ہے, جب فارسی ترکیب میں آئے تو اس کو سرحد کہہ دیتے ہیں. حدود جیسے یہ ٹیبل ہے, اس کی حدود ہیں, باؤنڈری ہے اس کی, وہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ سرحدیں ہیں اس کی. دین کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں, لہذا فرمایا تل کا حدود اللہ ہے, یہ حدود خدا ہے, یہ خدا نے سرحدیں مقرر کی ہیں. لیکن ان پر تعدی بھی ہو سکتی ہے, ان پر تجاوز بھی ہو سکتا ہے, انہیں پلنگا بھی جا سکتا ہے, انہیں عبور بھی کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ کرتے ہیں, ہر سرحد عبور کرتے ہیں, جہاں کہ بھی حد مقرر کی جائے اس حد کو پلنگتے ہیں لوگ. کئی اسباب و عوامل کے نتیجے میں پلنگتے ہیں, بسا اوقات اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر پلنگتے ہیں, بسا اوقات اپنی خواہشات کی وجہ سے پلانگتے ہیں, بسا اوقات اپنے مزاج و طبیعت کی وجہ سے پلانگتے ہیں. یہ حدود پلانگنا یہ معمول ہے, پلانگیں گے حدود. لہذا جن سرحدوں کے محافظ نہ ہوں, اور جس قوم نے اپنی سرحدوں کی محافظت ترک کر دی ہو, اس قوم کی سرحدیں وہ یقین جان لے کہ یقیناً پائمال ہوگی, طے ہے کہ پائمال ہوگی. کیوں پائمال ہوگی؟ چونکہ جب سرحد مقرر ہوتی ہے تو سرحد کا محافظ بھی مقرر کیا جاتا ہے, سرحد کا محافظ بھی رکھا جاتا ہے. سرحدیں محافظوں کے ذریعے سے محفوظ ہوتی ہیں, خود یہ خود محفوظ نہیں ہوتی سرحدیں. دینی سرحدیں ہوں, اسلام کی سرحدیں ہوں, عقیدتی سرحدیں ہوں, نظریاتی سرحدیں ہوں, فکری سرحدیں ہوں, عملی سرحدیں ہوں, یا ریاستی زمینی جغرافیائی سرحدیں ہوں, سرحدوں کا قانون یہ ہے کہ جب تک ان کا دفاع نہ کیا جائے, جب تک ان سرحدوں کی محافظت نہ کی جائے, سرحدیں پھلانگنے والے, سرحدیں توڑنے والے, ان کو عبور کرنے والے وہ جھجکیں گے نہیں, وہ ہچکچائیں گے نہیں, وہ سرحدیں عبور کریں گے. لہذا جس ملک میں آپ دیکھ لیں کہ اس کی سرحدیں زیادہ پھلانگی جاتی ہیں, جیسے سمگلنگ بھی ایک قسم کی سرحد پھلانگنے کا ہی دوسرا نام ہے, جس ملک میں سمگلنگ زیادہ ہوتی ہو اس کے معنی یہ ہے کہ اس ملک کی سرحدیں محفوظ نہیں, سرحدوں کے محافظ اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہے, یا ہے ہی نہیں, اگر ہے تو کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں سرحدوں کے محافظ. جن ممالک میں سمگلنگ نہ ہو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے سرحدوں کا کنٹرول ہے ان کا. جس مذہب کے ہاں آئے دن اس کے مقدسات کی بے حرمتی ہوتی ہو اور اس کی حدود کو پائمال کیا جاتا ہو, یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ اس کے ہاں قانون مدافعت ترک ہو چکا ہے, قانون دفاع ترک ہو چکا ہے. جب قانون دفاع ترک ہو جائے پھر کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی, اور خصوصاً جب ترک دفاع کو باقاعدہ دین بھی سمجھا جائے کہ یہ عین دین ہے, ترک دفاع کرنا سرحدوں کا اس کو حب وطنی کہا جائے, اس کو اتنے اچھے نام اس کو دیے جائیں کہ انسان عین عبادت سمجھے ترک دفاع کرنا, اس وقت انسان نہ صرف پریشان نہیں ہوتا کہ میں نے ایک فریضہ ترک کیا ہے، بلکہ خوش بھی ہوتا ہے کہ میں نے ایک فریضے پر عمل کیا ہے، چونکہ ترک دفاع کرنا ایک فضیلت ہے. جب ایسا فتویٰ بھی موجود ہو صاحب، علامہ اقبال کے بقول کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، جب ایسا فتویٰ بھی آ جائے کہ یہ زمانہ دفاع کا زمانہ نہیں، شمشیر کا زمانہ نہیں، یہ قلم کا زمانہ ہے، تو ایسے میں جو مدافع دین ہو وہ شمشیر چھوڑ کر قلم سنبھال لیتا ہے. قلم سنبھال لے یعنی مورچہ ترک کر دیا اس نے. آپ نے ایک جنگ کا قصہ سنا ہوا ہے بہت عام، صدر اسلام میں بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن چونکہ وہ قصہ عبرت آموز بھی ہے اور ایک لحاظ سے اس میں آج کے حالات کی بہت ساری نمائندگی ہوتی ہے اور انعکاس ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد گئے ہوئے ہیں حجاج اکرام، جا کے دیکھ کر آئے ہیں کہ اس کا جنگی نقشہ ایک خاص جنگی اسٹریٹجی کے تحت وہاں پر اس جنگ کا ماحول بنایا گیا، کیونکہ اچھا دفاعی اس زمانے کی جنگوں کے قانون کے مطابق ایک بہت اچھا دفاعی جنگ لڑی جا سکتی تھی اور لڑی گئی وہ جنگ. اس کے بیچ میں ایک ٹیلہ ہے جسے آج مقدس سمجھ کر لوگ چڑھتے ہیں اس پر، دعائیں مانگ کے پھر اتر آتے ہیں اسے. حج پر جب جاتے سمجھتے ہیں سب مقدس سرزمینیں ہیں. میں پہلے بھی کسی جگہ کہا کہ جس ستون کو کنکریاں مارتے ہیں شیطان سمجھ کر، اس کو بھی بوسا دیتے ہیں بعد میں جا کر، چونکہ مینا میں جو ہے مقدس ہے لہذا چوم کے آ جاتے ہیں اس کو. اس ٹیلے پہ مستحب سمجھتے ہیں جا کے فوٹو وغیرہ بنوا کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ ٹیلہ اس لیے رکھا گیا کہ عبرت لے حج پہ جائیں، حج کا ہر قدم عبرت کے لیے. حج پہ جائیں اور جملہ احد میں ضرور جائیں، کوئی احد میں جائیں، شہداء کے مزار ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ کا وہاں پر مزار ہے اور شہداء احد کے وہاں مزار ہیں، وہاں جائیں اور جاتے بھی ہیں، تاکید بھی ہے کہ وہاں ضرور جائیں. جو مقامات دیکھنے کے ہیں ان میں سے ایک کوئی احد ہے، ایک وادی سی درہ سا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا پہاڑی نما ایک ٹیلہ ہے جو دفاعی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، جس کو کہتے ہیں سوک الجیشی اہمیت تھی اس کی. اس سوک الجیشی اہمیت کے حامل ٹیلے پر رسول اللہ نے چند مجاہدوں کو مقرر کیا کہ یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، صرف یہاں موجود رہنا ہے آپ کو. جو کچھ بھی فیصلہ ہو جنگ میں، ہار جیت ہو، جو بھی ہو، آپ نے یہ مورچہ ترک نہیں کرنا. لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں مسلمان واجب سمجھتا ہے کہ یہاں تو میرے لیے مورچہ چھوڑنا واجب ہے، اس وقت فضیلت ہے. ان میں سے ایک مال غنیمت ہے. مال غنیمت مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، فتح ہوئی، ان کو شکست ہوئی، وہ بھاگے اپنا چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ میدان جنگ سے وہ بھاگے. اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ جنگجوؤں کو جو ہاتھ چڑھتا میدان جنگ میں وہ انہی کا ہوتا تھا، جس جنگجو کے ہاتھ جو چیز چڑھی، کوئی گھوڑا ملا، کوئی زین ملی، کوئی تلوار ملی، کوئی نیزہ ملا، کچھ بھی ملا، وہ جس کو ملا اسی کا ہوتا تھا، اسے لیا نہیں جاتا تھا. بعض چیزیں تھیں جو ساری فوج میں تقسیم ہوتی تھی، بعض ایسی تھی جس نے جو لیا اسی کو دے دیا جاتا تھا. لہذا انہوں نے وہ ٹیلہ چھوڑا اور دیکھا مجاہد ان دشمنوں کے پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب میں جا رہے ہیں. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا کہ ادھر ادھر تو کوئی خطرہ نہیں ہے، امن و امان ہے، بالکل سناٹا ہے. انہوں نے دیکھا پہلے، چونکہ اونچا ہے ٹیلہ، وہاں سے اطراف کی زمینوں کو دیکھا. اس وقت دشمن دین خالد بن ولید جو جنگجو اور بہت ہی تیز ترار انسان، شمشیر زن، اور اہل بیت کی نسبت، رسول اللہ کی نسبت، اور خصوصاً اسلام کا کینہ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. خالد بن ولید، وہ یہ تاریخ ہے، یہ کوئی فرقی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کوئی شیعہ نے کہا، یہ سب تاریخ ہے. تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، تاریخ تاریخ ہوتی ہے. بہت ہی تیز ترار انسان تھا، ایک مخصوص گروہ کے ساتھ کمین لگا کے بیٹھا ہوا تھا، کمین میں بیٹھا ہوا دشمن. اور دیکھیں اس نے نفسیات پہلے سے پڑھ لی کہ کب یہ مورچہ چھوڑیں گے، کب یہ وہ اپنا سنگر ترک کریں گے تاکہ ہم ہاری ہوئی جنگ ان سے جیت لیں. مسلمانوں کی یہ کمزوری کہہ لیں یا نفسیات کہہ لیں یا جو بھی، عربوں کی کہہ لیں یا مسلمانوں کی کہہ لیں، دونوں درست ہیں، وہ اسے معلوم تھی. لہذا اسی ٹیلے کی پشت پر ایک محدود تعداد میں چند افراد کے ساتھ کمین لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اسی انتظار میں اور فرصت میں. وہ اب پہلے سے منصوبہ بندی تھی کہ یہ عقب نشینی ہوگی اور یہ مال غنیمت کے پیچھے دوڑیں گے، پھر اس کے بعد یہ حملہ کرے گا، اور اس نے ایسے ہی کیا. یہ دستہ جو اس ٹیلے پر حفاظت کے لیے معمور تھا وہ مال غنیمت کی خاطر دوڑ پڑا نیچے. کچھ روکتے رہے ان کو ایک دو افراد، لیکن انہوں نے کہا جب خطرہ کوئی نہیں ہے تو اب بیوقوفی ہے یہاں پر کھڑے ہونا. جب جنگ بھی ہم نے جیت لی، دشمن بھی ہم نے بھگا دیا، میدان میں بھی کوئی نہیں ہے، دائیں بائیں بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر ایسے بیوقوفی ہے یہاں پر کھڑے رہنا شمشیریں لے کر. بیوقوفی سمجھا انہوں نے کہا، یہ بیوقوفی ہے، اس خالی ٹیلے کی دفاع کے لیے بیوقوفی ہے، اس میں ٹیلے میں کیا رکھا ہے ابھی، آپ جائیں مال غنیمت اکٹھا کریں. لہذا گئے تھوڑی سی تو کار کے بعد آپس میں گئے. اتنا جب وہ چلے گئے جو روک رہے تھے وہ بھی چلے گئے، پھر ان کے ساتھ جب یہ چلے گئے یہ سارا تو لے لیں گے یہ سامان، وہ بھی ساتھ چلے گئے. جا کر انہوں نے وہ مال غنیمت بٹورنا شروع کیا، اکٹھا کرنا شروع کیا. اس دشمن دین کو موقع مل گیا، خالد بن ولید کو موقع ملا. جنگجو تھا، شمشیر زان تھا، جنگی فنون جانتا تھا، جپٹنا جانتا تھا، لپکنا جانتا تھا، اس سے بخوبی پتا تھا کہاں پر کمین لگائی جائے، کیسے حملہ کیا جائے، کیسے وار کیا جائے. اس نے بھرپور وار کیا چھوٹے سے دستے کے ساتھ. جب اس نے پشت سے، چونکہ مسلمان تو لگے ہوئے تھے مال غنیمت میں اور کچھ دشمن کے تعاقب میں تھے، پشت سے اس نے آ کر حملہ کیا اور وہ جو بھاگ رہے تھے وہ بھی لوٹے، انہوں نے گھیر کے مسلمانوں کو وہاں پر بظاہر شکست دی. جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان وہاں. قرآن نے اس واقعے کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا ہے کہ یہ جنگ کن بنیادوں پہ ہارے ہو. قرآن نے اس جنگ کا تذکرہ نعرہ لگانے کے لیے نہیں کیا، قرآن نے تجزیہ کیا جنگ احد کا، تجزیہ کیا کہ کیا اسباب تھے کہ جنگ بدر میں تمہیں اتنی کامیابی ہوئی، بھائی کہ تم تھوڑے تھے، جنگ بدر میں تمہارے پاس اسلحہ نہیں تھا، جنگ بدر میں تمہارے پاس وسائل نہیں تھے، جنگ بدر کے پاس تمہارے پاس نفری نہیں تھی، جنگ بدر کے بدر میں تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، تم فقیر تھے، مفلس تھے، سب کچھ تھے، لیکن جنگ بدر اس عزت و شکوہ کے ساتھ تم نے جیت لی اور جنگ احد جیتی ہوئی جنگ تم نے ہار دی. قرآن نے تجزیہ کیا ہے کہ کیا اسباب تھے تمہارے اس وقت، کن چیزوں کی وجہ سے تم نے کیا یہ کام. اصل یہ تھا کہ کمین میں بیٹھا ہوا دشمن، سامنے بیٹھا ہوا دشمن انہیں نظر آ رہا تھا، سامنے جو دشمن لڑ رہا تھا، لیکن یہ غفلت تھی، کمین میں بیٹھا ہوا دشمن انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. مدافع قوتیں ان کو بصیرت یہ ہونی چاہیے کہ جو دشمن ان کی سرحدوں پہ حملہ کر رہا ہے، جو دشمن ان کی سرحدوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اس نے دو پوزیشنیں سنبھالی ہوئی ہیں. ایک اس نے فرنٹ بنایا ہوا ہے، ایک بارڈر بنایا ہوا ہے تمہارے مقابلے میں، محاذ کھولا ہوا ہے، اور ایک دستہ اس کا جو زیادہ موفق دستہ ہے وہ کمین لگا کے تمہاری کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. جب بھی تم اپنا مورچہ خالی کرو گے، جب بھی تم دفاعی پوزیشن ترک کرو گے، اگر چھوٹا سا بھی دشمن کا دستہ موجود ہو، وہ تمہاری ساری عظمت و شکو اور جیت و سب کچھ خاک میں ملا دے گا. یہ کچھ جنگ احد میں ہوا، مسلمانوں کو عبرت ہوئی، پھر بعد میں سرزنش بھی ہوئی ان کی، پشیمان ہوئے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا. خوب ایک واقعہ ہے عرض کیا کہ تاریخ کی ایک حقیقت جو سب کو معلوم ہے کہ دفاع ترک کرنے کے نتیجے میں انہیں کیا نصیب ہوا. جس سرحد پر اس کو مامور کیا گیا تھا کہ یہاں تمہیں رہنا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے کسی بھی بہانے سے سرحد کو نہیں چھوڑنا، حالات کو نہ دیکھو، زمانے کو نہ دیکھو، ایام کو نہ دیکھو. خوب حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اگر انسان سامنے محاذ پہ کھڑے ہوئے دشمن کو دیکھے کہ وہ آج پیچھے ہٹ گیا ہے تو کمین میں بیٹھے ہوئے دشمن سے غفلت کرتا ہے انسان، اور مورچہ جب خالی کرتا ہے کمین میں بیٹھا ہوا دشمن اس کے ساتھ چلاتا ہے. آج جو مسلمانوں کے ساتھ صورتحال پیش آئی ہے وہ یہ پیش آئی ہے. بالکل آپ یوں کہیں کہ جنگ بدر کا ایک سماں تکرار ہوا ہے آج پوری امت مسلمان کے ساتھ، 1.5 ارب مسلمانوں کے ساتھ، 57-58 اسلامی ممالک کے ساتھ، اور اتنی بڑے سرزمین کے رقبے کے ساتھ جو المیہ اور بحران پیش آیا ہے. قرآن نے اس کا جو تجزیہ کیا وہ ترک دفاع ہے. ترک دفاع کس لیے؟ اس لیے کہ جو محاذ کھولے ہوئے دشمن تھا اس نے وہ محاذ خالی کیا، ایک چوکی خالی کی، اور مسلمان اس دھوکے میں آ گئے. دھوکے میں آنے کی وجہ سے مدافعت کا عمل ترک ہوا، دفاع کا قانون ترک ہوا، دفاع کی تعلیم ترک ہوئی، دفاع کا جذبہ ترک ہوا، دفاع کی ہمت ترک ہوئی، دفاع کا حوصلہ ترک ہوا، اور سب کچھ دفاع سے متعلقہ ہر چیز مخدوش مضمون قرار پائی. کمین میں بیٹھا ہوا دشمن ساتھ چڑھ گیا جس نے مورچہ سنبھالا ہوا تھا. یعنی آج کا وہ خالد بن ولید وہ کمین میں بیٹھا ہوا تھا، وہ نظر نہیں آیا ہمیں آج. چونکہ ہمیں ہماری نگاہیں ایسی تھی کہ سامنے محاذ میں کوئی نہیں ہے اس وقت. جب سے دفاع ترک ہوا اور دفاع کی تعلیم ترک ہوئی، اس وقت سے مقدسات کی بے حرمتی کا عمل خود ہی شروع ہو گیا. آغاز اس کا کہاں سے ہوا؟ مقدسات کی بے حرمتی کا عمل جس دن دفاع کی تعلیم ترک ہوئی، جس دن قانون خدا کو چھوڑا گیا، ترک کیا گیا کئی محاذ. ان محاذوں میں سے ایک محاذ خود دین کی حدود کا محاذ، دین کی سرحدوں کا محاذ. دین کی سرحدیں وہی نہیں ہے جہاں سے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے. مسلمان کہہ لیں کہ ابھی جب بھی انڈیا پاکستان کا نام آتا ہے تو واگا ذہن میں آتا ہے، چونکہ ایک معروف بارڈر انڈیا پاکستان کا واگا ہے. ابھی نیا کھلا ہے مونا، کیا ہے مونا بہو جی، کھوکھرا پار، کھوکھرا کا پار بارڈر مشہور ہو گیا. آیا انڈیا اور پاکستان کی سرحد فقط دو نقطوں پہ ملتی ہے؟ دو نقطوں پہ تو ملتی، یوں تو نہیں کہ فقط کھوکھرا پار پہ ملتی ہے اور واگا پہ ملتی ہے. انڈیا پاکستان کی سرحد 1000 کلومیٹر سے زیادہ کی سرحد، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک. لیکن ایک دو نقطے جہاں سے رفت و آمد ہوتی ہے وہ مشہور ہو جاتے ہیں. اگر واگا پہ چند آدمی کھڑے کر دیں تو اس کے معنی نہیں کہ پاکستان کی سرحد محفوظ ہے. واگا پہ عموماً تصویریں دکھاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے مثلا بڑی بڑی مونچھیں رکھے ہوئے، لوگ میوزیم کے ان کی طرح دیکھنے جاتے ہیں ان کو، وہ تفریح کے لیے ہیں. یعنی ایک قسم کا دونوں ملکوں کے لیے وہاں تفریح کا ایک پارک سمجھے واگا بارڈر. یوں تو نہیں ہے کہ ایک یا دو چیزیں ہیں، اگر وہاں پر صلح و سلامتی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اور بارڈر ہی نہیں رہا. پہلے دین کی حدود متعین کریں کہ اصل حدود دین ہے کہاں تک، تاکہ یہ دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں سے چھوڑی ہے حدود دین، اور اس چھوڑنے کا نتیجہ بے حرمتی ہے. دیکھیں کتنے لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں. جنگ احد میں جنہوں نے یہ گناہ کیا انہوں نے غلطی کی، جس غلطی کا خمیازہ کیا تھا؟ حمزہ سید الشہداء. اس غلطی کا خمیازہ جو بھگتنا پڑا امت کو اور اسلام کو، حمزہ سید الشہداء پیش کرنا پڑا. چند افراد کی غلطی، کیا غلطی کی؟ کہ دفاعی مورچہ چھوڑ دیا انہوں نے, دفاعی مورچہ ترک کرنے کی. پہلے آئے دیکھیں دین کی حدود کتنی ہے, دین کا بارڈر کتنا ہے, اس کی قلمرو کتنی ہے, پھر دیکھیں کہ کہاں کہاں سے ہم نے پسمہ یہ استعمال کی. ایک واگا بنا لیا اور اس پہ رفت و آمد شروع ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس بارڈر محفوظ ہے ہمارا. بارڈر محفوظ نہیں ہے, صرف واگا پر تھوڑی سی رفت و آمد ہے. ایک ٹرین ہے جو آپ نے نمائشی طور پر کھوکھرا پار میں چلا دی ہے, اس کی معنی یہ نہیں کہ آپ فوجیں ہٹا لو. تم دین کی حدود فقط چند عبادات تو نہیں ہیں, واگا دین کا واگا یہی چند عبادتیں ہیں. مسلمانوں نے چند عبادتیں سیکھ لی, مسجد بنا لی اور اس مسجد میں آ کر پانچ وقت کی نماز پڑھ لی یا سال کے روزے رکھ لیے یا ایک دفعہ حج کر لیا یا خمس دے دیا, بس سمجھا کہ ہمارا دین سارا محفوظ ہے. کیوں کہ واگا پہ رونق ہے, واگا پہ رش ہے. کتنا ہوگا یہ دین جو آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے, یہ کل دین کی نسبت کتنا ہے؟ یہ شاید میں نے مبالغہ کیا ہے واگا کہہ کر بھی, اس کو یہ اتنا بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم ہے. ہم نے کون کون سے مورچے چھوڑے ہیں تاکہ آج یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یعنی پسپائی, جب تک کوئی قوم اپنے بارڈر سے پسپا نہ ہو دشمن حملہ نہیں کرتا اس پر. یہ وہ شکست خوردہ لشکر ہے جس نے حملے کے بغیر پسپائی اختیار کی ہے. کیوں پسپائی اختیار کی ہے؟ کہ شاید یہاں رہیں گے بھوک مر جائیں گے. کچھ فوجی ہوتے ہیں ایسے بارڈروں پہ, ان کو رکھا جاتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں, سنگلاک علاقوں میں, سہائی علاقوں میں, دشوار علاقوں میں, وہ وہاں کی دشواری سے بھاگ آتے ہیں, نہ کہ حملے سے. حملہ نہیں کیا ہوتا ان پر کسی نے بھی, ویسے بھاگ آتے ہیں. جیسے جنگ احد پہ معمور, جنگ احد کے اس ٹیلے پہ معمور ان سپاہیوں نے حملے کی وجہ سے پسپائی نہیں اختیار کی, مال غنیمت کی وجہ سے چھوڑ کر آئے. کچھ نقطے بہت حساس ہوتے ہیں, کچھ بارڈر بہت حساس ہوتے ہیں. اس بات کو غور سے سنیں گے مقدمہ, نتیجہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ امت کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, دین کا دفاع کیسے ہوتا ہے, اور قانون مدافعت خدا حقیقتاً ہے کون سا قانون ہے, اور اس کو